سنتوں سے فارغ ہو کر تھوڑی دیر ساتھ بیٹھے، انشاءاللہ درس قرآن ہوگا. اللہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى خلفاء الراشدين المهديين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. قرآن کریم فرقان حمید کا 14 پارہ ہے، سورہ نحل. سورہ نحل کا یہ 13 رکوع ہے. گزشتہ درس میں ایمان والے کی کیا صفات ہونی چاہیے، ایک مومن کی، ایک سچے مسلمان کی کیا صفات ہونی چاہیے، ان کا ذکر ہوا کہ مومن ہمیشہ اپنی زبان سے سچ بولتا ہے، مومن امانت میں خیانت نہیں کرتا، مومن وعدہ خلافی نہیں کرتا، اور مومن اللہ کی قسم اٹھا کر پھر اس قسم کے عوض اپنی ذاتی مفاد حاصل نہیں کرتا. تو یہ چند مومن کی صفات تھیں، اور خاص کر جو قسم اٹھانا ہے اللہ کے نام کی، اس کا ذکر ہوا، اور آج کے درس کی ابتدائی آیات میں اسی مفہوم کی تکمیل ہے. اس سے پہلے کہ قسم کے بارے میں کچھ بات ہو، تو یہ بات ذہن میں بٹھائیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن ہمیشہ سچ بولتا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ بعض اوقات سچ بولنا بھی گناہ ہوتا ہے. آپ سوچیں گے بڑا عجیب مسئلہ ہے، بعض مواقع پر سچ بولنا بھی گناہ ہوتا ہے، اور سب سچ کو چھپانا یہ ثواب ہوتا ہے. مثلا آپ کے سچ سے اگر دو افراد میں جھگڑا ہوتا ہو، آپ کو کسی کے بارے میں کوئی بات معلوم ہو گئی اور اگر آپ اس کو بیان کرتے ہیں بتاتے ہیں ٹھیک ٹھیک وہی بات اور اس سچ بتانے کی وجہ سے ان دو افراد میں جھگڑا ہونے کا اندیشہ ہے تو وہاں سچ کو چھپانا ثواب ہے اور سچ بتانا گناہ ہے، یا کسی کے عیب کے بارے میں آپ کو معلوم ہو گیا اور آپ دوسروں کے سامنے جا کر اس کا عیب ظاہر کرتے ہیں تو پوچھنے والا پوچھتا ہے یہ آپ تو گناہ کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں میں تو سچ بولتا ہوں کیونکہ اس میں یہ عیب ہے یہ بات ہے، جھوٹ تو نہیں بولتا اور مومن ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ میں نے جو بات کہی ہے وہ تو اس میں موجود ہے، لیکن یاد رکھنا کہ ایسا سچ بولنا یہ بعض اوقات غیبت بھی بن جاتا ہے اور بعض اوقات گناہ بھی ہوتا ہے، اور ایسے سچ کو چھپانا بھی ثواب ہے۔ تو ہمیشہ ہر موقع پر سچ نہیں بولنا، بلکہ بعض مواقعوں پر سچ کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ایسے مواقع جیسے عدالت کے اندر، جج کے سامنے، قاضی کے سامنے، کوئی گواہ کے طور پر آپ کو، تو وہاں ہمیشہ سچ بولنا ہے، اگرچہ وہ سچ آپ کے قرآن میں آتا ہے نا کہ ماں باپ کے ہی کیوں نہ خلاف جائے، تو ایسے موقعوں پر سچ بولنا ہے، لیکن ایسا سچ کہ اگر آپ کسی کے بارے میں بتا دیں اور دوسرا کہے کہ یہ اس کا عیب آپ نے ظاہر کر دیا، آپ کہیں کہ میں نے یہ بات اس میں موجود ہے میں نے سچ بتائی ہے، تو حضور نے فرمایا یہ غیبت بن جاتا ہے۔ اگر اس کے اندر موجود ہے بات اور آپ بتا رہے ہیں لیکن وہ عیب ہے، اس کو وہ ناپسند کرتا ہے، اگر اس کے سامنے اس کا ذکر کیا جائے، اگر اس میں موجود نہ ہو تو یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ تو بہتان بن جاتا ہے۔ تو جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور سچ بولنا ہے، لیکن بعض مواقعوں پر سچ کو چھپانا ہے تو وہ ثواب ہے، اور بعض مواقعوں پر سچ بولنا یہ گناہ ہے۔ تو وعدہ ہمیشہ مومن کی شان یہ ہے کہ وعدہ پورا کرنے والا ہوتا ہے، بڑی تفصیل گزر چکی۔ تو قسم آج کے درس کی ابتدائی آیتوں میں قسم کا ذکر ہے کہ اللہ کے نام کو دوسروں کا حق مارنے کے لیے یا دوسروں کی حق تلفی کے لیے اللہ کے نام کو استعمال نہ کرو، یا اپنا ذاتی مفاد حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نام کو استعمال نہ کرو، قسمیں نہ اٹھاؤ ایسی۔ تو قسم کے بارے میں نے بتایا تھا کہ قسم کی تین قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو ویسے یمین لغو ہے اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، ایسی قسموں پر کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے کہ جو آپ کا تقیہ کلام بن جائے، تو وہ یمین لغو ہیں، ان پر کوئی پکڑ نہیں ہے، اجتناب کرنا چاہیے بندے کو، لیکن زبان پر آ جاتی ہے تو اس پر کوئی۔ یمین منعقدہ جو ہے، یمین دوسری قسم، یمین منعقدہ، آپ پختہ قسم اٹھاتے ہیں کسی بات پر، پھر اس میں بھی بعض قسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو توڑنا ثواب ہوتا ہے، اور بعض قسمیں ایسی ہیں کہ ان کو پورا کرنا چاہیے، ان کو توڑنا نہیں چاہیے۔ مثلا کن قسموں کا توڑنا ثواب ہے؟ کہ آپ نے گناہ پر قسم اٹھا لی، میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، قسم اٹھا لی میں اس سے بات نہیں کروں گا، یا میں فلاں کے گھر نہیں جاؤں گا، قسم اٹھا لی، تو یہ گھر میں نہ جانا، بات نہ کرنا، یہ تو گناہ کے کام ہیں۔ یا اسی طرح کوئی ایسے چیز پر قسم اٹھا لی کہ جو گناہ کا کام ہے، تو اس قسم کو توڑنا احادیث میں آتا ہے ثواب ہے، اس قسم کو توڑنا چاہیے، لیکن کفارہ اس قسم کا بھی ہے۔ اگر آپ نے کہا میں کسی سے بات نہیں کروں گا، تو شریعت کہتی ہے آپ بات کریں، لیکن جو قسم اٹھائی ہے اس کا کفارہ دیں، کفارہ پھر بھی واجب آ جاتا ہے، کفارہ لازمی آتا ہے۔ اور قسم کا کفارہ کیا ہے؟ فَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ ایک قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے، اور اگر کوئی کھانا نہ کھلائے، کسی کو معاوضہ عوض دے دے، پیسے دے دے کسی کو، تو وہ بھی صحیح ہے، لیکن اتنے پیسے کہ جتنے 10 مسکینوں کو کھانا کھا سکیں، اتنے ایک قسم کا کفارہ ہے۔ فَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ۔ اور تیسری ہے یمین غموس۔ یمین غموس تو ہے ہی گناہ ہے کہ جھوٹ پر بندہ قسم اٹھائے، قسم اٹھاتے وقت وہ یہ کہ وہ جھوٹا ہو اس معاملے میں، تو اس پر کفارہ نہیں ہے، لیکن اس کا گناہ بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ اس میں توڑنا تو ہے ہی نہیں، وہ قسم ہی جھوٹی اٹھا رہا ہے، تو اس میں کفارہ نہیں، لیکن اس میں اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو قسم جھوٹی قسم اٹھا رہا ہو، یمین غموس اٹھا رہا ہو، تو اندیشہ ہے کہیں کفر کی طرف نہ چلا جائے، کہیں اس سے ایمان نہ سلب ہو جائے، تو اس قسم سے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے، کہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اللہ کا عذاب اس پر نہ آ جائے، یا ایمان اس سے نہ چلا جائے تو اللہ کے نام کو اللہ کو ضامن بنا کر جھوٹی قسمیں نہیں اٹھانی چاہیے۔ تو ابتدائی آیات میں اسی کا ذکر ہے، ولا تتخذوا ایمانکم، اور مت بناؤ اپنی قسموں کو، اپنی قسموں کے ذریعے دخلا بینکم کہ دوسروں کا حق مارو کسی، اسی لیے تو قسمیں اٹھائی جاتی ہیں اپنے ذاتی مفاد حاصل کرنے کے لیے۔ تو نہ قسم اٹھاؤ دخلا بینکم دوسروں کی حق تلفی کے لیے، حق مارنے کے لیے، فتزل قدم بعد ثبوتها، ایسا نہ ہو کہ ڈگمگا جائیں تمہارے قدم بعد مضبوط ہونے کے، کہ اس میں اندیشہ ہے کہ ایمان سے ہی نہ نکل جاؤ، پھسل نہ جاؤ کفر کی طرف، تو یہ اس طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ، اور پھر چکھو اللہ کا عذاب اس جھوٹی قسم کی پاداش میں، بِمَا صَدَدْتُمْ، بسبب اس کے کہ تم ذریعہ بنے ہو روکنے کا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے سے۔ تو جھوٹی قسم اٹھانا یہ گویا اللہ کے راستے سے، سیدھے راستے سے خود بھی اپنے قدم ہٹا رہے ہو اور دوسروں کو بھی روک رہے ہو، تو اس پر بڑا سخت عذاب ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے، بہت ہی بڑا عذاب۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ لو تھوڑا مول عہد کے بدلے میں، یعنی جھوٹی قسمیں اٹھا کر اس میں تمہیں تھوڑا مفاد ہو جائے، یا وعدہ خلافی کسی سے کرو تمہارا ذاتی مفاد آ جائے، تو وعدوں کو پورا کرو اور تھوڑے پیسوں کے لیے، تھوڑے فائدے کے لیے اس دین کو اور قسموں کو اور وعدوں کو ان کی خلاف ورزی نہ کرو۔ انما عند اللہ ہو خیر، تمہارے لیے جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اب اس کی اگر تشریح میں انسان جائے کہ ہر چیز کی مالک ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اس کے نام کو استعمال کر کے جھوٹی قسمیں اٹھا کر تھوڑا سا انسان فائدہ حاصل کرتا ہے، تو اس رب سے کیوں نہیں مانگتا؟ تو دینے والی ذات تو وہ ہے، تو اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر ہے۔ انما عند اللہ، بے شک جو کچھ اللہ کے پاس ہے، وہ خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے اگر قسموں کے ذریعے یا وعدوں کو توڑ کر جو تم فائدہ حاصل کرو گے فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے کو ہے، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے، نہ ختم ہونے والا ہے، ہر چیز اللہ کی ملکیت میں ہے۔ تو اللہ سے انسان کو مانگنا چاہیے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور البتہ بدلہ ان لوگوں کا جنہوں نے صبر کیا، تکلیفیں بھی ان پر آئی، نقصان بھی اٹھائے، لیکن وہ ثابت قدم رہے، وعدوں کو پورا کیا اور قسموں کو نہیں توڑا، تو ان کے لیے اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون، اچھائی ہے بلائی ہے اس اچھائی کا عوض بدلہ جو انہوں نے کیا ہے۔ من عمل صالحا، جنہوں نے اچھا کام کیا، من ذکر او انثا، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ مرد بلائی کرے گا تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا، عورت بلائی کرے گی تو اس کو کم ثواب ملے گا، نہیں، مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی حسنہ، جو بھی نیکی کرے گا اس کو پورا پورا اجر و ثواب ملے گا، عورت کے ثواب میں کمی نہیں آتی، دونوں کو اللہ پاک پوجرا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ من عمل صالحا، جس نے بھی نیک عمل کیا، من ذکر او انثا، وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتا ہے کہ اس کو میں دوں گا پاکیزہ زندگی، اس کی جو زندگی ہوگی وہ پاکیزہ ہوگی۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ حیاتاً طیبہ، اس سے کیا مراد ہے، کون سی زندگی؟ بعض کہتے ہیں آخرت کی زندگی مراد ہے، تو آخرت کی زندگی تو ایمان والوں کے لیے ہے ہی ہے، مرد ہو یا عورت، لیکن راجہ قول یہی ہے کہ اس سے دنیا کی زندگی بھی مراد ہے، کہ جو ایمان والا ہوتا ہے، عمل صالح کرنے والا ہوتا ہے، اگرچہ اس کے پاس دنیا کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ ایک مطمئن زندگی گزارتا ہے۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس پر تکلیفیں نہیں آتی، تکلیفیں اس پر بھی آتی ہیں، حالات اس پر بھی آتے ہیں، لیکن وہ ان میں صبر کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ غمزدہ نہیں ہوتا، وہ تکلیف اسے ایسا غمزدہ نہیں کر سکتی جس طرح بغیر عمل کے، جو عمل کرنے والا نہیں ہے اس پر جب آفات آتی ہے یا مصیبتیں آتی ہیں وہ جس طرح واویلہ کرتا ہے، ایمان والا نہیں کرتا، اس لیے کہ ایمان والے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس تکلیف پر اجر و ثواب مجھے ملنا ہے، تو وہ دلی طور پر مطمئن ہوتا ہے، تکلیف میں بھی وہ مطمئن ہوتا ہے، تکلیف میں بھی اسے سکون ملتا ہے، اسے راحت ملتی ہے کہ مجھے اس کا بدلہ، اس کا عوض ملنا ہوتا ہے، تو وہ چیختا چلاتا اور شکوے شکایت نہیں کرتا۔ تو دونوں صورتوں میں ایمان والا اس کی زندگی جو ہے حیاتاً طیبہ، وہ سکون والی زندگی ہوتی ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ وہ عمل صالح کرنے والا ہو، تو عمل صالح کر کے دیکھے کہ زندگی میں کس طرح اطمینان سکون، اور اطمینان اور سکون سے بڑی نعمت کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر انسان کے پاس گھر بھی اچھا ہے، گاڑی بھی اچھی ہے، مال و دولت کے ڈھیر بھی ہیں، لیکن سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، نیند کی گولیاں کھا کر سوتا ہے اور ہر وقت پریشان رہتا ہے، تو اس زندگی کا پھر کیا مزہ؟ تو زندگی تو وہ ہے کہ اگر پیٹ بھر کر بھی کھانا نہیں ملتا لیکن پرسکون سو جاتا ہے، سکون والی زندگی ہوتی ہے، اور یہ سکون جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ فرماتا ہے کہ اگر حقیقی راحت سکون چاہیے تو وہ میری ذکر کی چھاؤں میں ملے گا، وہ مال و دولت سے نہیں، وہ میری ذکر کی چھاؤں سے ملے گا، دنیا کی رنگینیوں سے نہیں، وہ میرے ذکر کی چھاؤں سے ملے گا۔ تو اللہ کو انسان یاد کرے تو اللہ سکون عطا فرماتا ہے، تو اسی کا ذکر ہے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور اسے دنیا کے اندر پرسکون زندگی ملے گی، اور آخرت میں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں اچھائی کرنے والے کا جو بدلہ ہے وہ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو اس نے اچھا عمل کیا ہے، اصل بدلہ تو آخرت میں ملنا ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ پاکیزہ اور سکون والی زندگی عطا فرماتا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور جب بھی تم قرآن کریم کی تلاوت کرو، جب بھی قرآن پڑھو تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیا کرو شیطان مردود کے شر سے، من الشیطان الرجیم۔ اسی لیے جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ابتدا میں اعوذ باللہ بسم اللہ یہ پڑھا جاتا ہے، اور یہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا شروع میں یہ سنت ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ تو ہر اچھا عمل، جو بھی اچھا عمل، اچھا کام کرتے ہیں تو اس سے پہلے بسم اللہ تو پڑھنا چاہیے، وہ سنت ہے، لیکن اعوذ باللہ ہر جگہ پڑھنا سنت نہیں ہے، اعوذ باللہ بعض مواقع میں پڑھنا، اسی طرح ان مواقع میں سے ایک موقع ہے قرآن کریم کی تلاوت، اور قرآن کریم کی تلاوت میں بھی ابتدا میں اعوذ باللہ پڑھنا، اور اسی طرح نماز میں جو قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو ابتدا میں ایک مرتبہ اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے، باقی پھر اس کے بعد دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی پہلی رکعت میں جب آپ قرآت شروع کرتے ہیں تو پہلی رکعت میں اعوذ باللہ بھی پڑھتے ہیں ثنا کے بعد اور بسم اللہ بھی، تو باقی رکعتوں میں بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ قرآت کرتے ہیں، لیکن وہاں اعوذ باللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، صرف بسم اللہ پڑھا جاتا ہے، جب سورہ فاتحہ آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تیسری کے لیے، چوتھی کے لیے، تو سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں تو الحمد سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، بسم اللہ الرحمن، اعوذ باللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، صرف پہلی رکعت میں اعوذ باللہ۔ تو اسی طرح جب آپ قرآن کھولتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو شروع میں اعوذ باللہ پڑھ لیا، پھر بار بار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بسم اللہ سورت ختم ہونے کے بعد پھر پڑھا جاتا ہے، بسم اللہ پھر پڑھا جاتا ہے، لیکن اعوذ باللہ ایک مرتبہ پڑھنا ہے، یہ سنت ہے، واجب بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے نہیں پڑھا تو آپ گناہگار ہو جائیں گے، ایسا بھی نہیں ہے، یا ایسا بھی نہیں ہے کہ نماز میں اعوذ باللہ نہیں پڑھا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، یہ ایسے مواقع پر پڑھنا، کیونکہ بعض احادیث سے ثابت ہے کبھی کبھی آپ نے چھوڑا بھی ہے، آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کی آپ نے اعوذ باللہ نہیں پڑھا، تو یہ امت کے لیے آسانی کی ہے آپ نے، کہ یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اگر نہیں پڑھ سکے تو کوئی گناہ نہیں ہے، پڑھو گے تو اجر و ثواب زیادہ ہے۔ اور اسی طرح بعض مواقع ایسے ہیں، ہر موقع پر اعوذ باللہ نہیں، بعض مواقع ایسے ہیں جیسے حدیث میں آتا ہے جب آدمی کو غصہ آ جائے شدید تو غصے کی حالت میں اعوذ باللہ پڑھ لیا کرے، جب وہ اعوذ باللہ پڑھے گا تو غصہ اس کا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جب آدمی باتھ روم میں جاتا ہے، کیونکہ باتھ روم میں شیاطین وغیرہ ہوتے ہیں، تو باتھ روم میں جانے کی دعا میں بھی اعوذ باللہ کا لفظ آتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو وہاں بھی اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں شیطانوں کے شر سے انسان دے دیتا ہے، تو اس موقع پر بھی اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ تو یہ بعض بعض مواقعوں پر ہے، ہر موقع پر اعوذ باللہ نہیں ہے، لیکن بسم اللہ جو ہے ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، کل امر زیبال لم یبدا فیہ بسم اللہ فہو اقتا و ابتر، حدیث میں آتا ہے کہ ہر اچھا کام اگر اس سے پہلے بسم اللہ نہ پڑا ہو تو وہ ادھورا ہوتا ہے، وہ کام مکمل نہیں ہوتا، اگر کام کو مکمل کرنا ہے تو بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ تو یہاں قرآن کریم سے اچھا عمل کیا ہو سکتا ہے، تو فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب بھی تم قرآن کی تلاوت کرو تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، یعنی فاستعذ باللہ، تم اللہ کی پناہ لے لیا کرو، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے، انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، اس میں بتا دیا کہ شیطان کا زور نہیں چلتا ایمان والوں پر، جو ایمان والا اعوذ باللہ پڑھتا ہے پھر شیطان اس پر غلبہ نہیں پا سکتا، اور یہ نہیں ہے کہ کسی کو شیطان مجبور کر دے کہ نہیں یہ گناہ کرنا ہے، شیطان مجبور نہیں کر سکتا، انسان کا اپنا کچھ نہ کچھ دخل ضرور ہوتا ہے، ورنہ شیطان حاوی نہیں ہو سکتا۔ ہاں جو اپنے اوپر گناہوں کو حاوی کر دے، جو گناہوں کے دلدل میں پھنس جائے اور بڑے سے بڑا گناہ کرے، تو وہ خود شیطان کی مدد کر رہا ہوتا ہے اور شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے۔ تو اگلی آیت میں اسی کا ذکر ہے، اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، شیطان کا زور نہیں چلتا ایمان والوں پر، اس لیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں، انما سلطانہ علی الذین، بے شک شیطان کا زور چلتا ہے ان لوگوں پر، یتولونہ، جو روگردانی کرتے ہیں، جو گناہوں کی دلدل میں خود اپنے خواہشات کے تابع ہو جاتے ہیں، تو ان پر شیطان کا زور چلتا ہے، والذین ہم بھی مشرکون، یا ایسے لوگ جو شرک کرتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، تو ان پر بھی شیطان حاوی ہو جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔